أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 27 پارے میں سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر فرمایا اور یہ کہا کہ اتقوا الذین آمنوا باللہ ورسولہ. در حقیقت جنت اللہ ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر، انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام. در حقیقت اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ خلق خدا کو یہ بتائیں کہ اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے اور کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی راہ وہ جن تکالیف، مصائب، لوگوں کی مخالفت اور مختلف طرح کی شرارتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اللہ بار بار یہی کہتا ہے کہ اس کی معرفت پر بنائے عقل نہیں ہے بلکہ بر بنائے رسالت ہے. انسانی عقل بہرحال محدود ہے، ایک حد تک کام کرتی ہے، اور اللہ نے انسانی عقل کو سراہا بھی ہے، بتایا بھی ہے کہ لوگ اس کے ساتھ کام کریں، اور یہ بھی وضاحت فرما دی ہے کہ انسانی عقل کل نہیں ہے، وہ ایک جز ہے شعور کا، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کی عقل کچھ فیصلہ نہیں کر پاتی اور اسے رسالت کا دامن تھامنا پڑتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یوتی ہے من یشاء، جس کو اللہ چاہے عنایت فرمائے. اللہ تعالی کے فضل پہ ایک بات یاد رکھنا اور اسے عملی زندگی میں سمو لینا بہت ضروری ہے، جس کے نہ ہونے سے ایک بہت بڑی بیماری پیدا ہو جاتی ہے. اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ اپنے فضل کے متعلق مختلف جگہ پر ارشاد فرماتا ہے. مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ جب تم جمعہ کی نماز پڑھ لو تو اس کے بعد زمین پہ پھیل جاؤ، فانتشروا فی الارض، زمین پہ پھیلو تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو. ایک صحابی طبری رحمہ اللہ کا واقعہ یہ آتا ہے کہ وہ بڑے اہتمام سے جمعے کی نماز کے بعد اپنی دکان کھول لیتے تھے، تو کسی نے ان سے دریافت کیا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ نماز جب پوری ہو جائے جمعے کی تو پھر اپنی دکانیں، اپنی تجارت شروع کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا فضل تلاش کرتا ہوں، وہاں پر فضل بمعنی مال اور دولت اور برکت کے بھی ہے. اللہ کے فضل کو عام طور پہ بس اس معنی میں بھی لیا جاتا ہے کہ مجموعہ ہو خیر، خیر کے معنی میں لیا جاتا ہے، لیکن اس کو اپنی زندگی میں سمونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے فضل کا ادراک نہ ہونا انسان کو بڑی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ، مردوں کے لیے ہم نے ان کا حق رکھتا ہے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، اور عورتوں کے لیے وراثت میں ان کا بھی ایک حق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مال کی تقسیم پہ سورہ النساء میں بڑی زبردست بات کہی ہے، اور وہ ایسی بات ہے کہ انسان اس میں پھسل سکتا ہے، پھسل جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ تفریق ہوتی ہے، بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے، اولاد والدین سے نکتہ چینی کرتی ہے، والدین اولاد کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ سب چیزیں یہاں سے اٹھتی ہیں جو اللہ نے فرمایا ہے. وہاں پہ اللہ نے کہا ولا تتمنا، اور تمنا بھی نہ کرنا، نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنا، ما فضل اللہ به بعضكم على بعض، ہم نے تم میں سے ایک کے مقابلے میں دوسرے پر جو زیادہ فضل کر دیا ہے تو نگاہ اٹھا کر بھی کبھی نہ دیکھنا، بالکل ہرگز تمنا بھی نہ کرنا کہ وہ چیز کیا. انسانی نفسیات، ایک آدمی کے پاس سائیکل ہے، وہ گاڑی والے کو دیکھ کے تمنا کیوں نہیں کرے گا کہ میرے پاس گاڑی آئی. ایک آدمی کے پاس دو کمروں کا مکان ہے، وہ کنال کی کوٹھی دیکھ کے یہ کیوں نہیں کہے گا کہ میرے پاس بھی کوٹھی ہوگی. زندگی کے دیگر معاملات بھی ایسے ہی ہیں. اللہ کہتا ہے وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ، اللہ نے کسی پر فضل فرمایا اور زیادہ کچھ دے دیا ہے، ہرگز تمنا بھی نہ کرنا. یعنی اس کو آسان اردو محاورے میں کہیں تو فرمایا نگاہ اٹھا کر نہ دیکھو ان چیزوں کو جو ہم نے تمہارے علاوہ کسی اور کو دی. وجہ اور نہ دیکھو تو پھر کیا کرو؟ دونوں چیزوں کا اللہ نے حل فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب تم لوگوں کو اس نظر سے دیکھنے لگو گے تو تم میں حسرت بھی پیدا ہوگی اور حسد بھی پیدا ہوگی. حسرت ہوگی کہ کاش میں بھی ایسی ہوں، کاش یہ چیزیں میرے پاس ہوں. خدا نے قارون کے متعلق کہا کہ وہ اپنی قوم کے پاس آیا اور وہ دن ان کا ایسا تھا جو بڑا دن تھا، جیسے عید ہوتی ہے، جیسے کوئی قومی تہوار ہوتا ہے. اس دن وہ آیا قارون اور اس کے خزانے دیکھ کے لوگ حیران رہ گئے اور انہوں نے کہا یا لیت لنا اوتی مثل ما اوتی قارون، اللہ کاش تو ہمیں بھی اتنی دولت دے دیتا جتنی تو نے قارون کو دی ہے. اور جب اس کا انجام ہوا اگلے دن تو لوگوں نے صاف کہا کہ اے پروردگار، جو کل تمنا ہم نے کی تھی ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، اگر اس کا انجام یہ ہے کہ زمین میں دھنسا دیا جائے پیسے والا تو پھر تو ہم تیری پناہ مانگتے ہیں. اس لیے منع کیا گیا ہے اور فرمایا کہ مت ایسی چیزوں میں پڑو، کیونکہ اس کا الٹا ہو جانا یہ ہے کہ حسد پیدا ہو جائے. اب جب حسد پیدا ہوگا تو آدمی کیا کرے؟ اس کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کی تقسیم ہے. نتیجہ یہ کہ اس حسد کی بنا پر اس شخصیت کے کمزور پہلو دیکھنے لگے. ہر آدمی میں کمزوریاں ہوتی، وہ اس کی کمزوری کو ہائی لائٹ کرے گا، بدلہ لے گا، نفسیاتی طور پہ انتقام لے گا کہ اس کے پاس پیسہ ہے، دیکھو جی یہ کیسا ہے، اس کی شکل و صورت ہے، اس کے گھر والے، اس کا فلاں، یہ سارے معائب کو گننا شروع کر دے گا. اور بنیاد اس حسد کی کچھ نہیں ہے سوائے اس کے اگر اتنے پیسہ اس سے بھی مل جائے تو ختم ہو. اس لیے اللہ نے مذمت کی اور اللہ نے آخری چیزیں، آپ غور فرمائیے، جن سے انسان کو کہا ہے کہ پناہ مانگو من شر حاسد اذا حسد. قرآن پورا جا کر اس پہ ہوتا ہے کہ حسد سے اللہ کی پناہ. اب انسان سوچتا ہے کہ اگر مجھے حسد نہ ہو تو پھر میں کیا کروں؟ اللہ نے مان بعد فوراً جواب دیا ہے اس بات کا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِ، اللہ سے فضل کی دعا مانگا کرو، حسد کی بجائے، دوسروں کو دیکھنے کی بجائے ہم سے مانگا کرو کہ ہم اپنا فضل تم پہ فرمائیں. یہ اللہ کے فضل کی اہمیت ہے، جتنا جس کو چاہے دے دے، اس کے فضل پہ مبنی ہے. فرمایا لوگوں کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، لوگوں کے معائب اور برائیاں کیا تم نے اور کیا حسد کرنا ہے. یہ حسد در حقیقت ایک چیز کا نام ہے، اللہ کی تقسیم پر اعتراض. بس شریف اولاد ماں باپ کی تقسیم پہ اعتراض نہیں کرتی. پتا ہوتا ہے کہ والد نے فلاں بھائی کو، فلاں بہن کو، فلاں کو زیادہ حصہ دے دیا ہے، ان کی عنایات زیادہ ہیں. کوئی پوچھتا ہے تو کہتا ہے یار کیا کریں، والد صاحب سے کیا کہیں، کون بولے، چپ کر جاتا ہے. اللہ کے فضل پہ اعتراض یہ ہے حسد، اس سے پیدا ہوتا. منع فرما رہا کہا نہیں، لوگوں کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ من فضل، اللہ سے مانگو، اللہ سے کہو گے تم پہ بھی فضل فرمائے جیسا کہ اس نے اور لوگوں پر فضل فرما دیا. اسی لیے اس حسد کی بے خونی کے لیے اور اس حضرت کی جڑ کھودنے کے لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دنیا میں اپنے سے بلند تر آدمی کو نہ دیکھا کرو، اور دیکھو وہ جو تم سے بھی نیچے کا ہے، اور اللہ کے دین کے معاملے میں اپنے سے بڑھیا آدمی کو دیکھو تاکہ تم کس تک پہنچ سکتے۔ میدان مسابقت کا اور میدان مقابلے کا، خدا کا دین ہے یہ دنیا نہیں ہے، آج اس کے پاس ہے کل اس کے پاس ہے، آج یہ ہے متوقع ہو رہا ہے کل کوئی اور ہو رہا ہے، معلوم نہیں سچ ہے کہ جھوٹ۔ لیکن کہانیوں میں لکھا ہے کہ سکندر اعظم نے وصیت کی کہ موت کے بعد میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر رکھنا، تو فوج نے پوچھا کہ کیوں، اس نے کہا تھا کہ لوگ یہ جان لیں کہ اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، جیسے آیا تھا ویسے ہی چلے، بس یہی چیز۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کا فضل، وہ جس کو چاہے دے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور گھبراؤ نہیں، اللہ تو بہت فضل والا ہے، اللہ کے پاس تو بہت کچھ، اسی لیے ایک جگہ پر فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ، اور دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، جس تھوڑی سی زمین، گاڑی، پلاٹ، یہ وہ، جس کے لیے تم کہتے ہو، تم تو ایک کے لیے کہتے ہو، ہمارے پاس تو اس چیز کے خزانے موجود ہیں، جو چیز تم کہتے ہو وہ تو انلمیٹڈ ہمارے پاس، اللہ کے پاس موجود ہونا وہ تو ویسے بھی سمجھ میں آتا ہے، وجہ اس کی یہ کہ وہ تخلیق کرتا ہے، بناتا ہے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کتنے ہی سیارے ٹوٹتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، یا کہ دوسروں میں ضم ہو جاتے ہیں، ہر وقت ہر لمحہ اس کائنات میں یہ تغیرات آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کائنات کو پھیلانے والے ہیں، وسعت دینے والے ہیں۔ ایک پلاٹ کا آدمی سوچتا ہے، اور پروردگار عالم اس ساری کائنات کا مالک، بھلا بتاؤ وہ کائنات جو پیمائشی سے باہر ہو جائے، اللہ اس کا مالک ہے، اس کو تخلیق فرما رہا ہے، اس لیے کہتا ہے میرے پاس بہت فضل ہے، مجھ سے مانگ۔ اور تم زندگی کی اس حقیقت کو یاد رکھو، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان یبرأ، اور کوئی مصیبت انسانوں کی زندگی میں نہیں آتی، جو کچھ بھی تکلیف کسی کو پہنچتی ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض، اس زمین میں، ولا فی انفسکم، اور اسی طرح تمہاری جانوں میں بھی جو تکلیف تم دیکھتے ہو، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، ہم نے ایک کتاب میں اسے درج کر دیا تھا، ہم نے ایک کتاب میں اسے لکھ دیا تھا، قبل اس کے کہ تم لوگ وجود میں آتے اور یہ دنیا وجود میں آتی، جتنی بھی تکالیف اور مصائب ہیں اور جتنی بھی خوشیاں ہیں، سب میری تقدیر ہے، میں نے لکھ دیا ہے، اور اس تقدیر میں جو جو کچھ ہے وہ تمہیں پیش آ کر رہے ہیں۔ گہری حقیقت بیان، اور کہا خوشیوں میں اتنا زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں کہ دوسروں کے لیے باعث سے تکلیف بن جاؤ، پریشانی میں اور مایوس کن حالات میں مایوس ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ وہ ہے جو ہم پہلے سے طے کرتے ہیں۔ آدمی کبھی مایوس ہوتا ہے کہ یہ ہو جاتا اور یہ ہو جاتا اور یہ ہو جاتا، سوچے کہ جس وقت طے کر رہے تھے اس وقت بحث کی ہوتی، اس وقت کچھ عرض معروض کیا ہوتا، اس وقت کوئی بات کہی ہوتی کہ جی یہ نہ کریں یہ کر دیں، وہ تو لکھا جا چکا، اب اس تقدیر کی کتابت کا نہیں ظہور کا وقت ہے، تو جب وہ لکھا ہوا ظاہر ہو رہا ہے تو اب کیا شور مچانا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں سب کچھ ہم نے طے کر دیا، یہاں پر پہنچ کے سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ سب کچھ طے کر دیا ہے، تو پھر انسان کی کاوش اور کوشش، اس کو مخفی رکھا ہے اللہ نے طے کر کے، تاکہ انسان اپنی کوشش اور کاوش میں لگے رہے، کسی کو نہیں پتا کہ اس کی تقدیر کیا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ اس کے کس تجارت میں اگلے دن اتنی برکات ملیں گی اسے کہ وہ ہزاروں سے لاکھوں اور لاکھوں سے کروڑوں پتی ہو جائے گا, اور کوئی نہیں جانتا کہ رات اس کے ٹمبر میں اور اس کے کھیتوں میں اور اس کے کپڑے کی دکان پہ کہاں کوئی آگ لگ جائے اور وہ ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں میں کھیلنے والا ایک ہفتے کے اندر صفر پہ آ گیا, کوئی نہیں جانتا. اللہ کہتا ہے مجھ سے میرا فضل مانگنا, اور جب کوئی مصیبت آ جائے تو یہ خیال کر لینا کہ اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا, تو نہ لوگوں کی جان الا کی کتاب من قبل ان نبرہ, ہم نے ایک کتاب میں یہ طے کر دیا ہے, لوگوں کی تقدیر لکھ دی. تقدیر کی تین قسمیں ہیں. تقدیر کی ایک قسم وہ ہے جس کو اللہ نے معلق رکھا ہے اور بتایا ہے کہ اگر یوں کرے گا تو یوں ہو جائے گا, یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مشترکہ تعلیمات میں بہت سی چیزیں ہیں. مثلا یہ طے شدہ بات ہے, خدا نے کر دی ہے کہ جو آدمی نیکی کرے گا اللہ اس انسان کی عمر اور رزق دونوں میں برکت دے. یہ طے شدہ بات ہے. ہر نبی اپنی قوم کو یہ سمجھاتے رہے. علیہ السلام قرآن میں انبیاء علیہ السلام کے کلام پر غور کریں تو اسے یہ چیز سمجھ میں آتا ہے. اللہ تعالی نے طے کر دیا کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کے متعلق سازش کرتا ہے تو جلد یا بدیر اسی سازش میں خود گر جائے گا اور خود اس کی اپنی موت واقع ہو جائے گی. کسی کے خلاف کوئی سازش کرنے سے تم اس کا کچھ نہیں بگاڑتے, اپنا ہی بگاڑتے. اور یہ طے فرما دیا. حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جگہ ایسی بات ارشاد فرمائی کی, اور انبیاء علیہ السلام بھی اپنی قوموں کو ڈراتے رہے کہ دنیا میں جو فرد معاذ اللہ زنا میں بدکاری میں پڑ جائے گا اس کا رزق ختم کر دیا جائے. فقر انجام کار وہ فقیر ہو جائے گا, محتاج ہو جائے گا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے فقر و فاقہ آ جاتا ہے. یا تو ایمان کا دعویٰ نہ کرے, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں جو مرضی کرتا ہے, مومن ہی نہ ہو جیسے کافر ہیں. کون سی بدکاری ہے جو ان کے ہاں نہیں ہوتی, اور کتنا رزق ہے ان کے ہاں, یہ سب زائد کے دھوکے کی بات ہے. نہ انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا, نہ نفاق کی زندگی گزاری, نہ خدا کو ان سے کوئی غرض ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ, اور ہم نے جہنم کے لیے ہی بہت سے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے, اور مقصد حیات ہی ان کا یہ ہے کہ جہنم بھرو. اللہ بتا ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں, مسئلہ تو تمہارا ہے کہ تم ہمارے شہید ہو, تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے, عمل صالح کی توفیق عنایت فرمائی ہے, نبوت تمہاری رہنمائی کر رہی ہے, اس کے باوجود تم ان حرکتوں میں پڑتے ہو, تو تم کس بات سے تمہارے رزق میں برکت دی جائے, کس بات سے تمہاری زندگی میں برکت دی جائے. یہ سب قوانین اللہ کے ہاں طے ہے. ایک تو تقدیر یہ کرے گا یہ ہوگا, یہ کرے گا یہ ہوگا. اسی لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے غفلت سے, کہ فرد یا قوم جب غافل ہوگی, جو شخص بھی دو لفظوں کی بات ہے کہ اپنے عمل کے نتیجے پر غور نہیں کرتا مارا جاتا. پتا ہونا چاہیے کہ یہ عمل کر رہا ہوں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا, کانٹوں کے بیج لگا رہا ہوں ہو نہیں سکتا کہ اس میں پھول اگے, کانٹے ہی اگے, کچھ کر لے. کڑوا درخت لگایا ہے, بادام کڑوا تھا اس کا درخت لگا دیا, اب بیٹھا رہے ساری زندگی, اگر شیرہ اور شربت بھی ڈالتا رہے تو بادام کڑوا درخت ہے, کڑوا ہی کچھ نہیں. یہ سب چیزیں ایسی ہیں. اللہ نے تقدیر طے فرما دی ہے بھائی مانا, کہ ہوش سمجھ عقل نیکی انبیاء علیہ السلام کی اطاعت اس میں قائم رہو گے, خدا برکتوں سے نوازے, خدا مشکلات کا حل دے دے, جلد یا بدیر اس کا فضل شامل حال. اور تقدیر کی دوسری قسم وہ ہے جس کو اللہ نے طے فرما دیا, لکھ دیا کہ یہ بات ہونی ہونی ہے. اس شخص کی عمر 60 سال ہے, ایک لمحہ آگے نہیں بڑھا. اس کا رزق کتنا ہے؟ بس اتنا ہی رہی. اسی تقدیر میں پنہاں ایک اور تقدیر ہے, اور کتاب و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا اپنا علم ہے صرف, حتیٰ کہ وہ کبھی فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے کہ جاؤ اور فلاں کی روح کو لے آؤ, اور فرشتے پہنچ جاتے ہیں, اور یہ بھی اللہ ہی کے علم میں ہوتا ہے کہ عین اس موقع پر اس کی تقدیر کے مطابق اب اس کا انتقال ہو جانا چاہیے, لیکن دعا سے خدا تقدیر بدل دیتا ہے. کسی کی دعا آ جاتی ہے, اس کا ایک لمحے میں قبولیت ہوتی ہے. یہ وقت تو ہمارے آپ کے لیے سیکنڈ اور منٹس ہے نا, اللہ کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی. اور اللہ اس تقدیر کو اپنے ہی فیصلے کو تبدیل کرواتا ہے. یہ بار آف ہوا ہے کہ اللہ نے اپنے فیصلوں کو خود ہی تبدیل فرما دیا, اس سے سمجھایا اور بتایا کہ یہ دعائیں, یہ نیکیاں جنہیں تم سمجھتے ہو کہ کچھ نہیں ہیں, یہ پورے تمہارے نظام کو تبدیل کر دیتی ہیں. بڑی بڑی کارآمد ہے وہ حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 آدمیوں کا ذکر کیا کہ موت آ گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اللہ کے فرشتے نافذ کرنے آ گئے, اور عین اس لمحے میں کوئی چیز آئی, اسے ہٹا دیا. اسے کہا نہیں موت ہو سکتی, نہیں یہ مت بچتا. کہ کون ہو ان کا؟ فلاں نیکی, وہ جو اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا, میں آ گیا. موت آ گئی, کون ہو؟ میں اس کے ماں باپ کی دعا ہوں. تقدیر بدل جاتی ہے. اور یہ جو حدیث میں آیا ہے, صوفیہ نے تو اپنے مشاہدات کثرت سے نقل کی, بہت زیادہ, کہ خدا کی تقدیر کیسے بدلتی ہے. حضرت مجدد الفیثانی سرہندی رحمت اللہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ جب کوئی شخص صوفیہ میں درجات ہیں, خام خاص بحث میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے اور عام آدمی کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. ایک آدمی مومن ہوتا ہے, پھر وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہوتا ہے, پھر اسے ایک مقام کا نام ہوتا ہے کہ یہ قطب ہو گیا, پھر ایک مقام آتا ہے کہ اس کا نام قطب الاقطاب ہو گیا. ایک آدمی ہے اور اس نے خدا کے ساتھ تعلق کو مزید استوار کیا تو وہ غوث کے مقام تک پہنچ گیا. یہ صوفیہ کی اپنی اصطلاحات ہیں. حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ جو غوث کے درجے کا آدمی ہوتا ہے, اس کی دعا اتنی مؤثر ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اس پہ فرماتے ہیں اور خدا خود اپنے اختیار سے تقدیر بدل دیتا ہے. تو اس کا واقعہ بھی لکھا ہے ان حضرات کی کتابوں میں. خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو مقرر کیا تھا مفتی صاحب کو خانقاہ میں, اور وہ حضرت کے صاحبزادوں کو تعلیم بھی دیتے. تو لاہور جانے کے لیے ان کا آبائی گھر تھا, حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت نہیں چلے گئے. اور لاہور پہنچ کے مفتی صاحب ہندو ہو گئے مرتد, اور اتنے سخت ہندو ہو گئے کہ پلٹے اور سرہند میں خانقاہ میں آ کے کہا کہ حضرت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ وہ جتنا طریقہ اور جو کچھ آپ بتاتے تھے سب گمراہی اور غلط ہے, مورتیوں کو پوجنا چاہیے, بتوں کی عبادت اصل بندگی یہ. حضرت خاموش رہے, سنتے رہے, اور صاحبزادگان نے بڑا اصرار کیا. ان کا حضرت میں ترس آتا ہے, رحم آتا ہے کہ جس کے پاس اتنا علم ہے اور کل تک ہمیں پڑھاتا رہا, لاہور گئے اور مرتد ہو گئے, یہ کیا ہو گیا؟ آپ اللہ سے دعا مانگے, اللہ تعالیٰ انہیں لوٹا دا. تو ایک دن وہ اپنے مراقبے سے اٹھے اور انہیں فرمایا تمہارے استاد واپس آ جائیں. چنانچہ وہی ہوا, وہ واپس آئے مسلمان. تو پوچھا لوگوں نے کہ قصہ کیا پیش آیا, تو کہنے لگے میں لاہور گیا اور ایک برہمن ایک فٹ پاتھ ایک عام گلی میں بیٹھا ہوا تھا کسی جگہ پہ, اور وہ اپنے کرتب دکھا رہا تھا, چیزیں دکھا رہا تھا. تو میں اس کو دیکھتا رہا ہوں اور اس نے نظر ڈالی اور پتہ نہیں اس کی نظر میں کتنا اثر تھا کہ میں وہیں بیٹھ گیا اور اس نے مجھے بتوں کی پرستش شروع کرا دی. اور پھر میں تمہارے یہاں آیا اور پھر یہ ہوا سب کچھ, اور پھر ایک دن اچانک ایسے ہوا کہ میرا دل تبدیل ہو گیا اور میں پھر توبہ کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی اور کہا تمہیں اس مقام پر لے کے چلتے ہیں جو مقام شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا. میں نے کہا رب وہ تو اس مقام کے آدمی تھے کہ ان کی دعا سے لوگوں کی تقدیر بدل جاتی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا تو میں تم اسی مقام کے ہو. تو میں نے پہلی دعا یہ مانگی کہ اللہ مفتی صاحب کو ایمان دے. یہ حال ہو جاتا ہے آدمی کبھی اس بھروسے پہ نہ رہے کہ یہ ایمان میرا کسب ہے اور میرا کمایا ہوا ہے اور نیکیاں جو میں کر رہا ہوں یہ میری ہمت ہے اور میری قوت ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ, یہ اتنا پر اثر جملہ ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا میں تمہیں ایک خزانہ دوں جنت عرش کے خزانوں کے نیچے سے, عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نکال کے اللہ نے مجھے دیا ہے. میں نے عرض کیا ضرور. آپ نے فرمایا ہمیشہ یہ پڑھتے رہو لا حول ولا قوة الا باللہ, یعنی اے رب کوئی نیکی کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہو, کسی گناہ سے میں بچ نہیں سکتا جب تک کہ تو ہی مجھے توفیق نہ دے نیکی کی, اور اے اللہ جب تک کہ تو ہی مجھے گناہ سے نہ روک لے اے رب میں نہیں بچ سکتا. اس لیے خدا کی تیسری تقریر, اور اسی کی طرف حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا. یہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں طے کر دی. کتاب, کتاب سے مراد لوح محفوظ, لوح محفوظ میں یہ درج کر دیا. اس لوح محفوظ کی تحریر میں تغیرات آتے ہیں. یہ لوح محفوظ پہ اللہ نے جو لکھ دی ہے یہ بدلا جاتا ہے. ہم صوفیوں کی بات سنائیں تو یہ جتنی وہابیت ہے وہ کہتے ہیں لوگ یہ گمراہی, یہ غلط, یہ غلط, یہ غلط, اور ہم شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ کی بات سنائیں تو وہاں پہ منہ چھپاتے پھرتے. تاتاریوں نے حملہ کیا دمشق, وہ ان کے مشہور حملے تاریخ بھری پڑی, تو شیخ الاسلام اس وقت ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بڑا بڑا اللہ کو یاد بہت ذکر کرتے, اتنا ذکر کرتے تھے کہ تہجد میں بیٹھتے تھے اور اشراق کے بعد اٹھتے تھے, یہ کئی گھنٹے ہیں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا, اللہ کی تسبیح بیان کرنا. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف, یہ ساری چیزیں ان کے معمولات. ان کے شاگرد جتنے کہیں ہم کہتے ہیں کہ سفر تھا اور میں نے شیخ کو کہا ایک دن فجر کے بعد کہ ناشتہ کر لیں ذرا جلدی نکلنا ہے, تو مجھ سے فرمایا میرا اصل ناشتہ یہ ہے جس دن اس میں کمی ہو جائے اس دن میں سارا دن طبیعت لگتی نہیں کام. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے ہم سب کو یہ اللہ کی یاد ہے کہ پہروں بیٹھ کے گھنٹوں بیٹھ کے خدا کو یاد کرنا, اس کی تسبیح بیان کرنا, اللہ اللہ کرنا, یہ زندگی کے مقاصد میں سے, یہ زندگی کا مقصد ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کی طرف توجہ ہی نہ. اللہ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, کثرت سے مجھے یاد کرو قیاما وقعودا, میرے بندے تو ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں تو بھی میرا ذکر کرے. اسی لیے ایک جگہ ہے وسبح بحمد ربک, اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کر ہی نہ تقوم جب تم کھڑے ہو, یعنی بیٹھے ہو کھڑے ہوتے ہوئے سبحان اللہ وبحمدہ ہی پڑھا کرو, لیٹے ہوئے ہو سو رہے ہو آنکھ کھلی جیسی بھی حالت ہے پاکی یا ناپاکی پہلا جملہ یہ کہا اٹھتے ہوئے سبحان اللہ ہی نہ تقوم, جب تم کھڑے ہو سونے سے اٹھ کے کھڑے ہو پہلی بات یہی کہو سبحان اللہ. یہ وہ بڑا ذکر کرتے تھے شیخ ابن قیم رحمت اللہ کا کہ مدارج السالکین میں تاتاریوں نے جب حملہ کرنا تھا تو رمضان شیخ نے اپنے ہاتھ پہ خشک ڈرائی فروٹ خشک میوہ جات رکھے اور فوج میں چلے گئے اور فوجیوں کے سامنے جا کے خود بھی کھاتے تھے. کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 رمضان کو بدروی تھی روزہ نہیں رکھا تاکہ کہیں ایسے نہ ہو کہ قوت میں کمی آ جائے, تو اس لیے کھاؤ, اللہ نے اس کی اجازت دی ہے, تمہیں پیاس ہے تو پیو. اور ساتھ ساتھ کہتے تھے کہ کل ہم جیت جنگ میں ہم جیتیں گے, پر کل ہم نہیں جیتنا ہے, بالکل مسلمان غالب رہیں گے. تو میں نے شیخ سے کہا کہ آپ انشاءاللہ تو کہہ دیں اگر اللہ نے چاہا. انہوں نے کہا تم کہتے ہو تو انشاءاللہ کہہ دیتا ہوں, باقی اس انسان کو تم کہہ رہے ہو جس نے اپنی آنکھوں سے لوہے محفوظ میں دیکھا ہے کہ ہماری فتح لکھی بھی. یہاں لوہے محفوظ شیخ دیکھیں, کوئی اعتراض. ان جملوں کو اور اس قسم کی چیزوں کو مٹانے کے لیے مدارج السالکین جیسی کتاب کا سعودیز نے اب انہوں نے اس کی تلخیص کی ہے کہ ہم اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں, ان سب چیزوں کو نکالا ہے تاکہ یہ نسل آئندہ جو ہے اس تک بات ہو. یہ سب خدا کا نظام ہے, لوگوں کی مخالفت سے کیا ہو جانا ہے. اللہ تقدیر جو اللہ کہتا ہے ہم نے یہ لکھ دیا ہے, تمہاری پیدائش سے بھی پہلے چیزیں لکھ دی گئی تھی اور تم سمجھتے ہو کہ دشوار ہے اس کا علم محیط. ان ذالک علی اللہ یسیر, اللہ کے لیے بہت آسان, مالک کے لیے بہت آسان ہے کہ تقدیر بدل, اس کے لیے بہت آسان بات ہے کہ اس سے لکھوا دے. مسئلہ یہ پیش آ جاتا ہے کہ اللہ تعالی علم والا ہے یا نہیں ہے. اگر علم والا ہے تو اس نے اس کے لیے 2010 اور جو قیامت کا دن فرض کر لیجئے 3015 اللہ کے لیے یہ اور وہ دونوں برابر. پہلے دن جب اس نے کائنات کو پیدا کیا اور اس سے بھی پہلے کوئی دن اگر ہو سکتا ہے تو وہ اور قیامت کا دن خدا کے لیے سب برابر. اللہ کا علم ایسے نہیں ہے کہ تدریجن آتا ہے, یہ مشرک اور گمراہ اقوام کا عقیدہ ہے. اللہ کا علم ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے. اس نے اپنے علم کو لکھوا دیا کہ 10 سال بعد اس کے ساتھ یہ ہونا ہے, 15 سال بعد, یہ تقدیر ہے. اور یہ مان لیا جائے کہ اللہ کا علم ہی نہیں ہے تو پھر ایسے جاہل کو خدا ماننا ہی نہیں, تیسری کوئی صورت نہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو سب کروا دیا, لکھوا دیا کہ لکھو ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا. اور تقدیر کے اس تغیر کے قائل اور تو اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ, وہ جب بیت اللہ میں داخل ہوتے تھے حج کے لیے آتے تھے, ان کے رفقاء نے کہا ہم نے حضرت کو سنا, وہ پہلا جملہ یہ کہتے تھے کہ آمنت باللہ وکفرت بالطاغوت, اللہ میں تجھ پہ ایمان لایا اور تیرے علاوہ جتنی بھی طاقتیں سر جھکانے کی ہیں عرب میں نے سب کا انکار کیا. اور حجرِ اسود پہ پہنچتے تھے, بوسہ دیتے تھے, وہ چونکہ قبولیت دعا کا مقام ہے, کہتے تھے اللہ عمر کی تقدیر میں اگر یہ طے ہے کہ وہ کفر پہ مرے گا تو اللہ میں درخواست کرتا ہوں اسے بدل دے اور ایمان کی موت. ان الفاظ کا مفہوم یہی ہے, لفظ یہ آئے ہیں کہ اللہ اگر عمر کی تقدیر میں یہ بات ہے کہ وہ شقی ہے تو اللہ اسے سعید بنا رہا ہے. یہ تقدیر کا تغیر ہے, بدلتا ہے, جو چاہے سو کرے اس کے سامنے کس کی پیش جاتی ہے. فرمایا ان ذلک علی اللہ یسیر, اللہ کے لیے یہ بڑا آسان ہے. اور تمہیں تقدیر سے یہ سبق لینا چاہیے, سیکھنا چاہیے, لکھے لا تاسو ولا ما فات, زندگی میں جس چیز سے محرومی ہو جائے اس پہ حد سے زیادہ پریشان نہ ہوا کرو, ولا تفرحوا, اور نہ حد سے زیادہ اتراؤ, بما آتاکم, کوئی انعام کوئی مہربانی ہم فرما دیں تو اس سے زیادہ اتراؤ بھی نہیں, اور کوئی چیز ہم نہ دیں تو اس پہ حد سے زیادہ پریشان نہ. کیسی حقیقت ہے زندگی کی, قرآن اس طرح انسان کی زندگی کو ڈیل کرتا ہے, اس اصول سکھاتا ہے کہ جینا کیسے ہے. وہ کہتا ہے اگر کوئی چیز کھو گئی ہے, کوئی چیز تمہاری تمنا پوری نہیں ہوئی ہے, جو چیز تم حاصل کرنا چاہتے تھے نہیں ملی, وہ ڈگری نہیں ملی, وہ درجہ نہیں ملا, وہ رشتہ نہیں ہوا, وہ محبت اور کیا کیا چیزیں انسان کو مایوسی ملے جاتی ہیں, فرمایا بالکل حد سے زیادہ پریشان نہ ہوا کرو. اس میں بھی کوئی نہ کوئی چیز تھی جو تمہاری سمجھ میں نہیں, ہم جانتے ہیں اگر مل جاتی تو کیا ہوتا. بس جتنا انسانی طبیعت میں افسردگی چھاتی ہے وہ ہے ایک تقاضا, اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا, وہ تو نیچرل چیز ہے, بس اتنے ہی پریشان. اور کوئی چیز مل جائے, برکت دے دے, مہربانی فرما دے, ان ایکسپیکٹڈ کوئی چیز سامنے آ جائے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ لوگوں میں اس کا چرچا اور تذکرہ ہوتا رہے اور تم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے. کچھ بھی نہیں, یہ سب چیزیں ہم نے طے کر دی تھی. اس لیے مایوس ہو جانا یہ بھی گناہ, اور کبر میں پڑ جانا یہ بھی گناہ. کیونکہ بسا اوقات جب آدمی پہ انعامات کی بارش ہوتی ہے تو یہ غلطی سے سمجھنے لگتا ہے کہ سب کچھ وہ جو میں نے پہلے سے بزنس طے کیا تھا نا, یہ سب کچھ اس کے ذریعے آ رہا ہے. حالانکہ وہ نہیں جانتا کہ اعمال کے بعد نتائج مرتب نہ کرنے والی ذات کی کوئی ہے. ہمیشہ اپنے عمل کے انجام کو دیکھے کہ جو کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اور نتیجہ جو نکلنا ہے ایک ذات ایسی بھی ہے کہ نتائج سے محروم کر. وَلْنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے یہ 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 اور آغت کا وَالثَّمَرَاتِ, اور تمہاری کاوشوں اور کوششوں پر جو کچھ پھل پڑنا چاہیے تھا اسے نہ دے. کیا ضرورت ہے گھبرانے کی؟ لا تعصوا ولا تقربوا واللہ لا یحب, اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا. کل مختال, وہ آدمی جو شیخیاں بگاڑتا ہے, فخور, اور وہ آدمی مختال اکڑا ہوا ہے, جو اکڑے ہوئے لوگ ہیں اللہ بالکل پسند نہیں کرتا. فخور, اور جو شیخیاں بگاڑتا ہے خدا اس کو بالکل پسند نہیں کرتا. اسی آیت کو اللہ تعالیٰ کئی جگہ پر نا ایک آیت ارشاد فرماتے ہیں اور مفہوم مخالف بھی آ جاتا ہے سامنے. ان اللہ یحب التوابین, اللہ بہت محبت فرماتا ہے ان لوگوں سے جو خدا کی طرف پلٹتے رہتے ہیں, رجوع کرتے رہتے ہیں, توبہ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نفرت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے, پلٹتے نہیں ہیں, واپس نہیں دیتے. اللہ بہت محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو بہت پاک رہتے ہیں, اتنا بھی نہ ہو کہ وہم کی حد تک پہنچ جائے, 15-15 مرتبہ ہاتھ دھوتا رہے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو لوگ پاکیزگی جتنی اختیار کرتے ہیں, دل کی پاکی بھی اور جسم کی پاکی بھی, دونوں کو فرمایا ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں. اتنا اہتمام تھا پاکی کا. سیکھتے نہیں نا, سیکھے تو جب جب تعلیم, اور وہ ہے نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا اپنے گھروں کے صحن یہ صاف رکھا کرو. دیکھتے نہیں ہو گھروں کے صحن خراب رکھنا, ان میں صفائی کرنا ہونا, یہ یہودی کرتے ہیں, یہ ہمارا طریقہ نہیں. یہ وہ جس کو فرمایا اتنا صفائی کا اہتمام تھا کہ کنز المال وغیرہ کی روایات میں آتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آتے تھے مکہ مکرمہ تو گھومتے بھی رہتے تھے. آخری سال جب تشریف لائے 63 برس کی عمر تھی, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ سے فرمایا کہ میرے ساتھ تیرو گے, بہت زبردست تیراک. ہم میں سے کتنے لوگ سوئمنگ کو جانتے ہیں, اس طرف نظر نہیں جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیرتے تھے, ایک دن سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا کہ میرے ساتھ مقابلہ کرو تیرنے, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دیکھتے دیکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں آگے چلے گئے اور میں نے پھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں پکڑ لیا. یہ بھی اسی دین اور شریعت میں ہے. 63 سال کی عمر اور ساری ذمہ داریاں. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یعنی جسمانی انحطاط آدمی میں آ ہی جاتا ہے جتنی عمر بڑھتی ہے. پہلے جیسی بات تھوڑی رہتی ہے, کبھی کبھی بھول جاتے کہ رکعتیں کتنی پڑھی ہیں. تو ایک آدمی ساتھ کھڑا رہتا ہے, وہ تلقین نہیں کرتا تھا, تذکیر کرتا تھا, یاد دلاتا تھا کہ حضرت تیسری رکعت پہ بیٹھتے ہیں, اب حضرت رکعتیں پوری ہو گئی. آخری سال آئے وہاں پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کتنے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ابن عباس کی عمر کوئی 13 برس تھی. کہتے تھے میں بالغ ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی. 2 برس اور لگا لیں, سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 15 ہو گئے, 10 سال عمر رضی اللہ عنہ 25 سال تھی. کل جوان, کڑیل جوان. فرماتے ہیں کہ میں حضرت کے ساتھ ہی تھا اور سفر میں وضو کرا رہا تھا عمر رضی اللہ عنہ. میں نے کہا مجھے ایک بات پوچھنی ہے. فرمایا پوچھو. میں نے کہا آپ کے روب کی وجہ سے میں بات کر نہیں پاتا. فرمایا مجھ سے کیا روب ہے کہو. میں نے کہا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں ہیں جن کا تذکرہ سورہ تحریم میں آیا, وہ کون تھی؟ تو انہوں نے بڑے تعجب سے نگاہ اٹھا کے دیکھا تھا کہ عبداللہ تو اتنا بھی معلوم نہیں, عباس کا بیٹا اتنا بھی نہیں جانتا. پھر بہت قصہ سنایا. آخری سال جب پہنچے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حالت احرام میں تھے اور مجھ سے فرمایا میرے ساتھ تیرو گے؟ میں نے کہا تیرتے. فرمایا مشکل ترین چیز انڈر دا واٹر, یہ جو سوئمنگ ہے. فرمایا چلو پانی میں چلتے ہیں, تیرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تم یا میں کون زیادہ اپنا سانس پانی میں روک سکتا ہے, سٹیمنا کتنا. یہ میری مومنی ہے. بہت سے ہمارے بچے ان احادیث کو نہیں جانتے, کوئی نہیں سکھا. اس لیے وہ جو اترانا ہے اللہ تعالی نے اس پہ کہا کہ اللہ لا یحب, اللہ پسند نہیں کرتا, یعنی اللہ برا مان. ایسے قرآن کی یہ آیا متطہرین, اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو بہت پاک رہتے ہیں. صورت حال یہ تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ آئے اور ایک گلی میں تنکے پڑے ہوئے دیکھے. یہ ہماری تہذیب ہے, یہ اس وقت کی تہذیب ہے جب دنیا میں کہیں تہذیب کا وجود نہیں تھا. فرمایا یہ کس کی حویلی ہے؟ پتا چلا ابو سفیان رضی اللہ عنہ, دروازہ کٹکھٹایا, ابو سفیان آئے. پر ابو سفیان یہ تنکے کیوں گلی میں پڑے ہوئے ہیں, یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت جو صفائی کرنے والا ہے نہیں آیا کرا کرا. اگلے دن آئے, پھر ایسا تیسرے دن آئے تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی دونوں آ گئے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے درہ مارا ابو سفیان اور کہا یہ میں کیا گندگی دیکھ رہا ہوں تمہاری حویلی کے باہر, یہ کیا گھر کے باہر پڑا ہوا. ان کی اہلیہ نے کہا سے ہند رضی اللہ عنہ نے, انہوں نے کہا عمر اس آدمی کو مار رہے ہو جس کے پاؤں میں کانٹا چپ جاتا تھا تو پورا مکہ جمع ہو جاتا تھا, یہ اتنا بڑا آدمی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آگے چلے گئے. فرمایا وقت وقت کی بات ہے, وہ بھی وقت تھا اور یہ بھی وقت, اسی وقت میں وہ ایسے تھے, اب وقت اور آ گیا. یہ وہ چیز طہارت. یہاں فرمایا ہے ہمیں بالکل وہ آدمی اچھا نہیں لگتا, یعنی برا لگتا ہے, مختال جو اکڑا ہوا چلتا ہے. ایک ہے صحت, ریڑھ کی ہڈی مضبوط, چلنے میں لچک, یہ وہ اور چیز ہے. ایک ہے معاذ اللہ کبر کی وجہ سے جو گردن اٹھا کے چلتے ہیں, سریا پڑ جاتا ہے گردنوں میں اور ہر چیز حقارت کی نظر سے وہ دیکھتے ہی پتا چل جاتا ہے کہ صاحب کی ثواب اڑ رہے ہیں. اللہ کہتا ہے مجھے بڑا ہی ناپسند ہے ایسا انسان جو اس طرح سے چلے, اس طرح کا آدمی اکڑا ہوا, فخور, شیخیاں بگاڑنے والا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, جھوٹے دعوے, زندگی بھر وہ کام نہ کرے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. اور ان میں سے ایک کام خدا نے صراحتاً کہا ہے, لما تقولون ما لا تفعلون, تم کیوں وہ بات کرتے ہو کہتے ہو جو کرتے نہیں, کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم نے کرنی نہیں. قبر مقتن عند اللہ, اللہ کو بڑا ہی غصہ آتا ہے اس چیز پہ, ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ تم وہ دعوے کرو جو تم نے کرنے نہیں. دعویٰ کر دیا کہ یہ کام کروں گا, اب دوسرے لوگ مخلوق خدا اس کے انتظار میں ہے کہ کام ہوگا, بیٹے آپ کو گھر بنا کے دوں گا. جب پتہ ہے کہ اتنی استطاعت اور طاقت نہیں ہے, کیوں اس بیچاری کو کہتے ہو؟ تو ذہنی پریشانی میں مبتلا ہوئی نا, بار بار وہ کہے گی کہ والد نے یہ وعدہ کیا تھا, ابا نے یہ کہا, فلانے نے یہ کہا تھا. دوستوں میں ہر جگہ اللہ کہتا ہے قبر مقتن عند اللہ, اللہ کو بڑی ہی بری یہ بات لگتی ہے, ان تقولوا, کہ تم زبان سے کہہ دو اور کرو. یہ عمر بھر کا اصول ہے کہ آدمی اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا پاس رکھے. یہ بڑے بڑی بڑی ہمت اور دل گردے کی بات, کہ جو زبان سے کہا ہے اس کو پورا کرا دینا, جو کچھ کہا ہے اس کو نبھانا ہے. کہی کیوں تھے پڑے ہی, اس لیے فخور, یہ اسی کا ایک پہلو ہے کہ بلند و بانگ دعوے, یہ چیزیں. وزیر اعظم بنتے ہی اعلان کہ ہم 10 لاکھ گھر غریبوں کے لیے بنوائیں گے. گیلانی صاحب نے ایک مرتبہ اعلان کیا, تو ان کے کئی لوگوں سے ہم نے کہا کہ کب شروع ہو رہا ہے یہ پلان, ہمیں معلوم تھا. سب آپ ہی جانتے ہیں 10 لاکھ گھر کون بناتا ہے اور کس کے گھر بنتے ہیں. ایسے ہی ہے کہ جتنی سیاسی قیادتیں ہیں نا, ان کے بیانات پڑا کرو کہ یہ کریں گے, ہوتا واتا کچھ بھی نہیں, اللہ کی ناراضگی اور خدا کا غصہ مول لیتے ہیں, مفت میں خدا کا غصہ سنتے ہیں. کبھی وہ بات اپنی زبان کا خیال کرے, میں نے جو کہا ہے اسے پورا کر, بس اتنی سی بات ہے. الذین یفعلون, اللہ نے فرمایا ہم تمہیں بتائیں پھر کون ہے شیخی خورا, کون ہے ستی زندگی گزارنے والا, کون ہے بلند و بانگ دعووں میں جھوٹ بولنے والا اور اکڑا ہوا. اس کا مزاج یہ ہے کہ الذین یفعلون, وہ بخل کرتے ہیں. بخل کہتے اسے ہیں کہ جن چیزوں پہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے کہ آدمی خرچ کرے, اس کو بھی خرچ نہ کرنا. کہتے ہیں 3 قسم کے بخیل ہوتے ہیں. ایک بخیل ہوتا ہے جو مال خرچ نہ کرے, اور دوسرا بخیل ہوتا ہے جو اپنا مال دوسروں پہ خرچ نہ کرے. مثلا خاندان میں خرچ نہیں کرتا, کچھ نہیں کرتا, یہ تو چلو ایک بخیل ہوا. دوسرا وہ ہے جو دوستوں پہ, غیر رشتے داروں پہ بھی خرچ نہیں کرتا. اور تیسرا آخری درجے کا بخیل وہ ہے جو اپنا مال خود اپنے پہ نہ خرچ کرے. کہتے ہیں یہ بخل کی تیسری قسم ہے کہ خدا نے سب کچھ دیا ہوا ہے, اس کے باوجود اپنا مال اپنے پہ خرچ نہیں کرتا. بچوں کی کہانیوں میں لکھا ہے کہ مہمان آ گیا, باپ بیٹا دونوں ایک درجے کے بخیل تھے, اور اتنا پرانا دوست آ گیا, اب کیا کرے. اس نے کہا کہ بیٹے ہو, ہمارے بہت قدیم دوست آئے ہیں, گلے ملے, بٹھایا, کہا بچے جاؤ گوشت لے کے آیا, آج گوشت پکاتے ہیں, میرے دوست کی خاطر تواضع عزت ہونی چاہیے. بچے نے کپڑا لیا اور پیسے لیے باپ سے اور چل پڑا. یا اللہ, صبح کا آیا, پھر سورج ڈھلا, پھر دوپہر ہو گئی, پھر دوپہر ہو گئی, وہ بچہ ہی نہیں آ کے دے رہا. کٹکا دروازہ بچے کو دے کے باپ آگ بھگولا بن گیا. اس نے کہا ہو نہیں گیا, بن گیا. اسے کہا کمبخت صبح سے تیرا انتظار ہے دوست میرا بھوک کی وجہ سے، تو کدھر گیا ہوا تھا اور یہ پانی کیا اٹھا لایا؟ اس نے کہا ابا میں گیا تھا گوشت لینے، آپ نے فرمایا تھا نا کہ فلاں دکان پہ بڑا اچھا گوشت ہے، تو اتنے میل چل کے جب وہاں پہنچا تو اس نے کہا واہ بیٹے تجھے گوشت دوں گا، گوشت کیا ہوگا یقین مان بالکل مکھن کی طرح۔ تو میں نے سوچا جب گوشت مکھن ہی جیسا ملے گا تو کیوں نہ براہ راست مکھن ہی لے لوں، فلاں گاؤں میں مکھن بڑا اچھا ملتا ہے، میں وہاں چلا گیا۔ میں نے اس بی بی سے کہا، دہی بلو رہی تھی، میں نے کہا مکھن ہے؟ اس نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا فلاں جگہ سے۔ تو ابا کہنے کی فلاں وکیل کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا مت ایسی بات کر اماں، مجھے مکھن چاہیے۔ اس نے کہا بیٹے مکھن کیا دوں گی، شہد کی طرح چاٹے گا، اتنی زبردست چیز ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ براہ راست شہد ہی لے لوں، مکھن تو کیا کروں گا۔ تو تیسرے گاؤں چلا گیا، اسے پوچھا کہاں سے؟ میں نے کہا فلاں گاؤں سے۔ کہنے لگا او تمہارے گاؤں میں ایک چشمہ ہے پانی کا، بڑا زبردست پانی، ایسا ہاضم اور ایسا سبق کہ ذرا منہ میں رکھے اور حلق سے اترا۔ میں نے کہا وہ چشمہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اسے کہا زبردست شہد دوں گا، اتنا اچھا شہد جیسے تیرے گاؤں کا پانی ہے۔ تو ابا میں نے سوچا کہ گاؤں کا پانی لانا ہے تو شہد کیا خریدنا ہے، میں پانی لے کے آ گیا ہوں، دے اپنے دوست کو پلا دے چچا کو۔ اس نے کہا کمبخت، یہ نہیں سوچا کہ اتنا زیادہ جو جنگل اور یہ سارے فاصلے اور گاؤں گاؤں گھومتا رہا ہے، جوتوں کا کیا بنا، جوتے گھس کے ہو گئے۔ اس کا ابا بے فکر ہے، تیرے دوست کے جوتے ہی پہن کے گیا۔ یہ تیسرے درجے کے وکیل بھی ہوتے ہیں کہ اپنا مال اپنے بھی خرچ نہیں کرتے، یار اللہ نے دیا ہے اپنے پہ تو لگاؤ نا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے یہ جو اس قسم کی شخصیت ہوتی ہے اکڑے ہوئے اور شیخیاں بگاڑنے والے، جب قلون نہ صرف یہ کہ خود بخل کرتے ہیں، وَيَعْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم۔ دوسرا آدمی اپنا مال اپنی خوشی سے خرچ کر رہا ہے، اس کو بھی جا کے سمجھاتے ہیں نہ کر، یہ کل کام آئے گا۔ وہ کہتے ہیں لوگ مر رہا، وہ آدمی کہتے ہیں یار لوگ مر رہے ہیں، بھوکے ہیں، ضروریات زندگی ہیں، مجھے خدا نے اتنا کچھ دیا ہے، میں نے اگر بیٹے کو دے دیا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ بیٹیاں کہتے ہیں کہ ابا اس پہ کیوں خرچ کیا ہے، اس طرح مال ضائع کرتے ہیں۔ شوہر ہے، بیوی کہتی ہے کہ یہ سب مال برباد کرنے والی بات ہے، کیوں اس کو اتنا آپ نے دے دیا، مجھے دیں، میں پیسے، میں جانتی ہوں کیسے خرچ کرنا ہے۔ وَيَعْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اللہ نے فرمایا صرف خود ہی بخیل نہیں ہوتے، لوگوں کو بخل سکھاتے بھی۔ اسی لیے آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، سوچ سمجھ کے خرچ کرنا چاہیے، اپنی ضروریات کو دیکھنا چاہیے، ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، قرض نہ لینا پڑے، یہ سب چیزیں درست ہیں، مگر جب یہ ساری چیزیں سوچ کے بھی سمجھ میں آئے نا کہ میرے پاس چیزیں فالتو ہیں، میرا ہمسایا ہے، فلاں بھائی ہے، اس کی اولاد ہے، بہن ہے، فلاں جگہ ہے، ان پہ میں خرچ کروں، تو پھر بخل کہتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے اچھے خرچ کرنے کی جگہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری بیٹی یا بہن جب وہ بیوہ ہو جائے یا طلاق ہو جائے اور گھر واپس آ جائے، اس پہ خرچ کرو، فرمایا سب سے اچھے، کیونکہ مال خرچ کیے بغیر تحریکات کامیاب نہیں ہوتی، پیسہ خرچ کیے بغیر کوئی چیز بنتی نہیں۔ اللہ انسانوں کو عالم اسباب میں رہنے کی تلقین کرتا ہے، کہیے تو قرآن سے اس کی مثالیں دے، اتنی چیز بڑی کر دی کہ بغیر باپ کے بیٹا عنایت فرما دیا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے اس بچی کو طاقت اور صحت عنایت فرمانا، لیکن فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ کہ چلی جا اور جا کر کھجور کے درخت کے نیچے لیٹ جا، وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے درخت کو ذرا سا ہلانا، تَسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، بہت اچھی پاکیزہ کھجوریں تم پہ گریں گی اور چشمہ بھی ہے پانی اور کھجوریں بھی ہیں انہیں کھا اور اپنے بچے کو دیکھ کے سکھی رہے خوش رہے۔ بیٹا بغیر باپ کے دے دیا اور کھجوریں بغیر درخت ہلائے نہیں دی، کیا کھجوروں کی درخت ہلاؤ۔ یہ ہے عالم اسباب، خدا کہتا ہے خود کام کرو، عقل دی ہے نا اسے استعمال کرو، اس عالم اسباب میں خود ہی کچھ کرو گے تو ہم بھی برکت دے دیں گے، کچھ نہ کرو اور اس نتیجے پہ اس چیز پہ بیٹھے رہو تو کچھ نہیں۔ اتنا زیادہ اس عالم اسباب کو رکھا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے متعلق آسمانوں سے آنے کی احادیث ہر جگہ آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم پھر سیڑھی لگا کے مسیح علیہ السلام کو چھت سے نیچے اتارو گے۔ اب کوئی پوچھے یا سوچے کہ ہزاروں میل کی پتہ نہیں کتنی مسافت ہوگی، وہاں سے فرشتے لے آئے اور چھت پہ چھوڑ گئے، یار 14 فٹ 12 فٹ نیچے لے آتے، اس میں کیا تھا سین میں، یہ سیڑھی کیوں لگانی۔ یہ سبق کہ جہاں تمہارا عالم اسباب شروع ہوتا ہے وہاں تمہاری اپنی ذمہ داریاں جاؤ اور کام، یہ سبق کتنی آیات جن میں یہی سبق ہے۔ انسان عالم اسباب پر غور کرے، اسباب کو دیکھے کہ کیا ہو۔ اس لیے مسلمانوں کو اب بھی اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، گھوم پھر کے دیکھ لیا، 30 کے قریب ممالک ہم نے جا کر دیکھے، کسی کو اتنا کچھ نہیں ملا جتنا اللہ نے اس امت کو دیا ہے۔ گیس اس امت کو دی، سونا اس امت کو دیا، ساحل اس امت کو دیے، پانی اس امت کو دیا، اور لوہے کی اور سونے کی کانے اس امت کو دے دی، تیل دے، اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا۔ لیکن وہی بات ہے کہ ان سب چیزوں کو اسباب میں صحیح استعمال نہ کرتا، دھمکیاں دیتے رہے۔ امریکہ اور یورپ کو 40 سال پہلے آج سے، شاہ فیصل کی حکومت تھی، بھٹو تھے، کہ یورپ نے اگر یہ کیا تو یہ کر دیں گے، ہم تیل پٹرول بند کر دیں گے، اور پھر وہ وقت آیا جب پٹرول بند ہوا، اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ برطانیہ کی حکومت نے اعلان کر دیا کہ پٹرول نہیں ہے، لہذا آپ اپنی گاڑیوں میں پٹرول نہ بھروائیں، لوگوں نے گاڑیاں ہی نہیں نکالی، قوم کی تربیت ہوئی ہوئی تھی نا، گاڑیاں ہی نہیں نکالی لوگوں نے، اور پھر گورنمنٹ نے کہا کہ حکومت کا نظام چلانا ہے، آپ کوشش کریں پیدل آئیں، اور ہم گورنمنٹ کے اوقات میں آدھا کر رہے ہیں، آدھا دن آپ نے آدھا کام کرنا ہے، پہلے سے آدھا دن رکھنا ہے، باقی آپ سفر کریں گے پیدل چلیں گے۔ انہوں نے بھی سہولت دی، نتیجہ یہ کہ برطانیہ کی سڑکوں پہ گاڑیاں دیکھنے میں نہیں آتی، لوگ پیدل جاتے تھے کام کر کے واپس۔ گزر گیا وقت، ہو گئے ٹھنڈے، انہوں نے کہا ٹھہرو تم سے نبٹتے ہیں۔ 40-50 سال کے دوران انہوں نے تیل کے ذخائر پر آ کر بیٹھ کے اور پٹرول کے اور قبضہ کر لیا، ان کا اب بولو ہم تمہیں پٹرول اور تیل کی سپلائی دیں یا نہ۔ یہ ہوتی ہیں اقوام اور یہ ہوتی ہے اسٹریٹجی، ہم تیل بند، ہم یہ کر دیں۔ یہ چیزیں بڑے دماغ چاہتی ہیں، یہ چیزیں بڑا علم چاہتی ہیں، یہ چیزیں بہت جغرافیائی حدود کا تعین چاہتی ہیں کہ ہونے کیا چاہتا ہے، لیکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو بخل کی تعلیم دیتے ہیں کہ بخل کرو، تو جب تک پیسہ خرچ نہیں کرو گے عالم اسباب میں، اس کے نتائج بھی نہیں برآمد ہوں گے۔ اس پیسے کی قلت کی وجہ سے ہمارے یہاں یونیورسٹیز قائم نہیں ہوتی، اور جن لوگوں کے پاس سرمایہ ہے، سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں سرمایہ اور جہالت پلس جمع ہو گئے، اور یورپ کی ساری تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہاں علم اور سرمایہ جمع ہو گئے، سرمایہ کے ساتھ تعلیم مل گئی، انہوں نے کہا بتاؤ یہ کرو یہ کرو، یہ مشینیں لاؤ یہ چیزیں لاؤ، اور گوروں کو پیسہ چاہیے تھا نے اس ذہن کو استعمال کرنے کے لیے جس درجے میں وہ پہنچ گئے تھے، اور گورو نے ہندوستان کا پیسہ، سرمایہ، یہاں کا سونا، چاندی، یہ سب چیزیں اپنے یہاں منتقل کی۔ پیسہ ادھر سے مل گیا، ذہن پہلے سے تیار تھا، اور ترقی پھر ہر سال اور علماء ہوتی رہی۔ یہ ہے، اور بخل کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں جہالت اور پیسہ جمع ہے، جہالت اور پیسہ ایسا جمع ہے کہ جس چیز سے دو پیسے بچ سکتے ہیں وہ بھی بچا لیں، جو بیکار ہے اس کو کون پہنچتا ہے۔ اس سال رمضان میں یہاں اس ٹیبل پہ بارہا ایسے ہوا کہ ہم نے پین چھوڑ دیا، کاغذ چھوڑ دیے، قلم چھوڑ دیا، جان بوجھ کے بھی کہ اب کون اندر لے جائے، پھر جو آنا ہی ہے بیٹھ کے کچھ کام کرنا ہے۔ یقین مانیے، ایک قلم جو چوری ہوا، ایک صفحہ جو اٹھا کر لے گیا، اتنے قیمتی پین۔ یو ایس اے سے ایک دوست نے بھجوایا، بڑا اچھا، بہت اچھا لکھنے والا، یار کسی نے نہیں کچھ نہیں کیا، اور اس کے مقابلے میں واش روم میں نیچے وضو کی جگہ پہ صابن رکھوائے، اور 6 گھنٹے کے اندر اندر سارے صابن رکھوائے۔ ہم نے کہا کاٹ کے رکھو، کٹے ہوئے صابن بھی کسی نے نہیں چھوڑے، حتیٰ کہ جوتے جو رکھوائے تھے واش روم میں جانے کے لیے وہ سارے لوگ لے گئے۔ ہم نے کہا کیا اللہ، یہ کیا ذہن ہے، پین کسی نے چوری نہیں کیا، کاغذ کسی نے نہیں چرائے، اور جو بالکل ردی بیکار چیزیں تھے وہ بھی لوگ۔ یہ مجموعی مزاج ہے قوم و قوم کا۔ آپ کہیں غربت ہے، آپ کہیں ضروریات زندگی، بالکل یہ صحیح ہے، لیکن یہ سب چیزیں بنیادی طور پہ اخلاقی تربیت کے فقدان سے تعلق رکھتی۔ اخلاقی تربیت سے، اور اس اور ہولناک صورتحال یہ ہے کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر سال 1.5 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہیں، پھر جرائم کی شرح اسی حساب سے بڑھے گی، پھر چوریوں کی شرح اسی حساب سے بڑھے گی۔ یہ سب کچھ ہوگا، اور اس پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کو کس طرف لے جا رہے ہیں۔ یہاں پر بخل اور سرمایہ جمع ہو، جہالت اور سرمایہ جمع ہو گیا، اور ان قوموں میں علم اور سرمایہ جمع ہو گیا۔ پورے پورے ہمارے ملکوں کے بجٹ ان کے ایک پروجیکٹ پہ لگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تحقیق کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اور پھر قدر۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنائیں، آگے چلتے ہیں۔ انگلینڈ میں رہے، اور ظاہر ہے کہ جب لائبریری کے اوقات ختم ہو جاتے تھے تو واپسی ہوتی تھی، گرمیوں کے طویل دن۔ تو ایک مرتبہ جہاں ٹھہرے تھے نوٹس آیا کہ آپ کے گھر کے سامنے کی روڈ جو ہے اس کو ری کارپٹ کرنا ہے، اور کارپٹنگ میں اتنے گھنٹے لگیں گے، اور ہم معذرت خواہ تکلیف کی۔ صبح نکلے لائبریری کے لیے، شام جب واپس آئے تو بالکل کارپٹڈ روڈ، کام بھی گھنٹہ دو گھنٹے پہلے پورا کر کے چلے گئے۔ ایک جگہ واک کے لیے جاتے تھے تو وہاں ایک روڈ تھی، وہ نہیں بن رہی، کئی مہینے دیکھتے رہے اس کو، وہ نہیں بنی۔ ایک دن آخر ایسے ہی پوچھا کہ آپ یہ روڈ کیوں نہیں بناتے، وہ روڈ تو دیکھیے اتنے گھنٹوں میں بن گئی۔ تو سپروائزر صاحب وہ کہنے لگا ہم سے کہ یہ روڈ بنانی ہے، اس پہ بھی ٹریفک ہے، لیکن جب منصوبہ آیا، جو بھی میونسپل کمیٹی ان کی تھی، جو بھی کونسل تھی، تو انہوں نے کہا روڈ تو بنا دیں، مگر تمہیں پتا ہے کہ سائنٹسٹ وہاں رہتا ہے، اور اگر اس کے آرام میں خلل پڑا تو اس کا ریسرچ ورک رک جائے گا، اس لیے ان سے پوچھنا ضروری ہے۔ تو لیٹر نے لکھا، انہوں نے جواب میں لکھا کہ میں رات دن مصروف رہتا ہوں، آپ کا شکریہ آپ نے میری کیئر کی، لیکن دن کو میں اپنے گھر کی سبزی اور ضروریات خریدنے کے لیے اتنا وقت نکلتا ہوں، 1.25 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ جتنا بھی ضرورت ہے، اس میں آپ کام کر سکتے ہیں، باقی وقت کی اجازت۔ تو اس نے کہا اس کے مہینوں سے ہم صرف اس اتنے ہی ٹائم میں کام کرتے ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ کریں اور ان کا دماغ الجھ جائے تو پھر سائنس میں ترقی کیسے ہے؟ یہ چیز ہے سیکھنے کی، کہ دماغ کی قدر ہے، کہ دماغ کیسا اچھا ہے، ہمارے ملک میں کیسا کام آ رہا ہے، کیسی چیز ہے۔ اس لیے یہاں پر سرمایہ اور جہالت، اور وہاں پر سرمایہ اور علم، یہ چیز ہے۔ یامرون الناس بالبخل، اللہ نے فرمایا یہ شیخی خورے اور یہ اکڑے ہوئے، یہ لوگوں کو نہ صرف خود بخیل ہیں بلکہ تعلیم دیتے ہیں بخل کی۔ وَإِن يَتَوَلَّ، اور یاد رکھو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے منہ موڑ لے گا، فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ کی ذات ایسی ہے جو بالکل بے نیاز ہے، غنی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ منہ پھیر لوگے، زیادہ سے زیادہ تم کر کیا سکتے ہو، خرچ نہیں کرو گے نا، نہ صحیح، اللہ بے نیاز، خرچ نہیں کرو گے تو جس حد تک سخاوت کا اثر جانا چاہیے تھا ان اثرات سے تم محروم رہو گے۔ خرچ نہیں کرو گے تو اپنے ہی کچھ نقصان کرو گے، میرا کیا، غنی ہے۔ ایک جگہ فرمایا ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ ساری کائنات سے بے نیاز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں، آپ نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ تمہارے اول اور آخر، اگلے اور پچھلے، اور انسان اور جن سب جمع ہو جائیں اور میں ہر ایک کی منہ مانگی مراد پوری کر دوں تو میرے خزانوں میں تو اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنا تم سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکال لو تو دیکھو پانی کتنا کم۔ ان اللہ هو الغنی، فرمایا پس سو نتیجہ یہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے بالکل تمہارے خرچ کرنے سے۔ الحمید، اور وہ ستایا ہوا ہے، اس کی صفات ہیں، اس کی تعریف ہے، تم کرو نہ کرو تعریف، کل جگ اس کی تعریف کرتا ہے، تم خرچ کرو نہ کرو، اس کے پاس خود ہی اتنے خزانے ہیں جو چاہے سو کرے۔ اس لیے جب آدمی کی نسبت اللہ کی صفت غنا کی طرف ہو جاتی ہے کہ بے نیاز ہے، تو آدمی میں توکل مضبوط ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے مانگنا ہی ہے جب تو اس سے کیوں نہ مانگے، اور ضروریات کو پیش نظر رکھنا ہے کسی کے تو اللہ ہی کی نظر میں کیوں نہ رہے، کہ یہ ضروریات۔ فقیروں کو آپ نے دیکھا ہے، ہاتھ پھیلاتے ہیں نا ایک ہاتھ، تو جب اللہ پہ بھروسہ بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ دونوں ہاتھ پھیلا کے خدا کے سامنے بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے وہ ایک ہاتھ سے پھیلا مانگتا ہے، میں حاضر ہوں دونوں ہاتھوں سے مانگتا ہوں، آپ مہربانی کریں۔ اول غنی، بالکل تمہارے پیسے سے، مال سے، دولت، ہر چیز سے بے نیاز ذات ہے اللہ کی، جو منصوبے اس نے اگر طے فرما دیے نا کہ پورے کرنے ہیں تو وہ کر رہیں گے، وہ کر کے رہیں گے۔ اس لیے بڑے سوچنے کی چیزیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنے مال کو خدا کی راہ میں کتنا اور کیسے خرچ کرتے ہیں۔ اور حمید خدا کی تعریف ہے، کوئی کہے نہ کہے اس کی تعریف، چاند کو خوبصورت کوئی مانے نہ مانے، وہ اپنی ذات میں چاند ہے۔ اس لیے اللہ تو اللہ ہے، مرد و عورت جو خوبصورت ہوتے ہیں وہ اپنے حسن میں خود اتنا مگن رہتے ہیں کہ دوسرے کی پرواہ نہیں، کاجل ہے، سرما ہے، کریم ہے، بازہ ہے، لپ سے کیا کیا چیزیں ہیں، وہ حسن خود اپنی آرائش میں اتنا مصروف رہتا ہے کہ وہ کہتا ہے تمہاری کیا پرواہ۔ یہ چیز بے نیازی پیدا کرتی ہے۔ ہر شخص جو اپنے فیلڈ میں عروج پر پہنچتا ہے اس کو خود بخود بے نیازی حاصل ہو جاتا ہے۔ نیورو سرجن ہے، پورا شہر سلامت رہے اس کی اپنی ایک آن ہے. وہ کہتا ہے آؤ گے تو آپریشن کرتے ہیں, نہیں آئے تو میرے علم میں کیا فرق پڑتا ہے, کیونکہ اس کا علم اسے اپنے حصار سے نہیں نکلنے دیتا. جو شخص اس فیلڈ میں ماہر ہے نا, اس میں ایک بے نیازی آ جاتی ہے, اور اللہ کی ذات سب سے بے نیاز ہے. کون سا کمال ہے جو وہاں نہیں, ہر طرح کا کمال ہمارے تصور سے بالا تر اس کی ذات کا علم اور قدرت اور سماوات بسر ہر چیز وہاں ہے. اس لیے فرمایا کہ جو شیخیاں بگاڑتے ہیں نا اور بخل کی تعلیم دیتے ہیں, یہ نہ سمجھیں کہ خرچ نہیں کریں گے تو کچھ ہوگا نہیں, ہم اور اسباب پیدا کر لیں گے, ہم بالکل بے نیاز. یہ خرچ کرنا کیوں ہے اور انسانوں کے لیے فلاح ڈھونڈنی کیوں ہے؟ اگلی آیت میں فرماتا ہے لقد ارسلنا رسلنا, اور ہم نے یقیناً نازل کیا رسلنا اپنے رسولوں کو, بالبینات واضح دلائل کے ساتھ, وانزلنا معهم کتاب, اور ہم نے ان کو اپنی کتاب بھی عنایت فرمائی, والمیزان, اور اللہ نے ترازو دیا, لیقوم الناس بالقسط, تاکہ جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں یہ سب انصاف کے ساتھ اس قیام اس کائنات کے قیام میں اللہ کی جو حکمتیں تھیں, فرمایا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے رسولوں کو نازل کیا. سب سے پہلی چیز یہ کہی کہ بالبینات واضح دلائل کے ساتھ رسول آئے, ان کے دلائل کوئی پیچیدہ نہیں تھے, کسی فلسفے پہ مشتمل نہیں تھے, انہوں نے سیدھی سادھی باتیں بتائیں کہ زمین پر غور کرو یہ کیسے اگتا ہے, دانا کیسے اگتا ہے, بارشوں کے نظام پہ غور کرو, اس چیز پہ غور کرو, اس چیز پہ غور کرو, یہ سب چیزیں تمہیں اللہ کے ہونے کی خبر دیتی ہیں, پتہ دیتی ہیں, اللہ کے پاس پہنچنے کی اس کی ذات کی نشانیاں ہیں, تم ان نشانیوں پہ غور کرو. سیدھی سادھی بات تاکہ لوگ اللہ کی ناراضگی سے نجات پائیں, تاکہ یہ کائنات امن اطمینان کا گہوارہ بنے, لوگ اللہ کو یاد کریں. جب پتا ہو کہ اس معاشرے میں لوٹ کھسوٹ ہے, جب پتا ہو کہ یہاں گولیاں چل رہی ہیں, جب پتا ہو کہ ایک لمحہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے, کیسے اطمینان سے نماز پڑھے گا؟ آدمی کے نے ایک گھنٹہ خدا کی عبادت کرنی تھی, گھنٹے میں اگر 60 منٹ ہے تو 120 مرتبہ یہ ذہن میں آئے گا کہ بچے بھی اسکول سے نہیں آئے, خدا خیر کرے, بس آج کل ایسے ہی حالات ہیں, کہاں عبادت کی چیزیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا, پہلی چیز یہ کہ بالبینات واضح روشن دلائل لے کے آئے کہ اللہ کو مانو, اس کی ذات کو مانو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ آتے تھے, بہت چھوٹے چھوٹے سوال بھی ہوتے تھے. آدمی آیا, اس سے کہا اللہ ہے, اللہ ہے, اس سے کہا آسمان و زمین کو پیدا فرمایا, ہاں اس نے پیدا کیا, اللہ ارسلک, اور قسم کھاؤ اللہ ہی نے تمہیں رسول بنا کے بھیجا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتا ہوں اللہ ہی نے رسول بنا کے بھیجا. کہتا ہے اچھا پھر کیا, پھر کیا چیز مجھ پہ فرض ہے؟ 5 وقت نماز حل علیہ غیر, ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ فرمایا اور کیا فرض ہے؟ روزے, رمضان, حل علیہ غیر, رمضان کے علاوہ بھی فرمایا فرض ہے. مال خرچ, زکات, حل علیہ مشویش کے علاوہ کچھ نہیں, حج پر. اور وہ اپنے اونٹ پہ سوار ہے, نیچے بھی نہیں اترا, سوالات بھی کرتا جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے ہوئے جوابات دیتے جا رہے ہیں, اور کہتا ہے کہ اللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص, اللہ کی قسم زندگی میں بس نہ اس سے زیادہ خدا کی عبادت کروں گا نہ اس سے کم کروں گا, بس 5 نمازیں پڑھوں گا, حج بھی کروں گا, زکات بھی دوں گا. اور اونٹ کو لے کے چل پڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم افلح الرجل ان صدق, اگر یہ اپنے وعدے پہ قائم رہا نا بالکل نجات پا گیا. انبیاء علیہ السلام بڑی سادہ بات, بہت سادہ انداز, کوئی پیچیدہ باتیں نہیں ہیں. اللہ کہتا ہے ہم نے نازل کی ہیں ان کے ساتھ کچھ چیزیں, وانزلنا معهم کتاب, دوسری چیز ہدایت کے لیے، لیکن پہلی چیز جس کی طرف نزول کی نسبت فرمائی، فرمایا ہم نے کتاب نازل، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم اور موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے نازل کیے، اللہ انکام نے ہر چیز انہیں دی، اور کتابوں کے ساتھ ساتھ والمیزان اور ترازو کو نازل، یا نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھیجا، ترازو قائم کیا، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں بھیجنا سب سے بڑی غایت، سب سے بڑا مقصد دنیا میں عدل کا نظام قائم کرنا ہے. عدل کا نظام عقیدے میں بھی کہ جس نے دیا ہے اسی کی پرستش کی جائے، عدل کا نظام عقیدے میں بھی کہ جس نے حکم دیا ہے اس کی اطاعت کی جائے، عدل کا نظام انصاف کا عقیدے میں کہ نبوت جا ختم ہے بس ختم، عقیدے میں عدل، اللہ نے تقدیر کا حکم دیا ہے ماننا ہے میری سمجھ میں آئی آئی، اور عدل کا نظام عقیدے کے بعد اعمال، عدل جتنا وقت چاہیے عبادت کو اتنا وقت، جتنا وقت تمہاری اپنی ذات کو چاہیے اتنا، تو بچوں کو چاہیے اتنا وقت انہیں ملنا چاہیے، ہر چیز میں عدل، ہر چیز میں انصاف، ڈنڈی بالکل برابر رہے، کوئی پلڑا اور پہلو جھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے. لیقوم الناس بالقسط، اللہ نے فرمایا ہم نے اس لیے میزان کو نازل کیا تاکہ لوگوں میں انصاف قائم رہے. یہ انصاف اتنی بڑی چیز ہے، یہ انصاف اتنا مفقود ہوا ہے، اتنا ختم ہوا ہے کہ اللہ کا عذاب اب اگر نازل ہوتا تو ہر شہر کی کچہری پہ نازل ہوتا جہاں ظلم ہی تھی، انصاف کا تصور ہی نہیں. یہ حال عہدوں اور حکومتوں کو دیکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں، شخصیات کو دیکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں. پہلے لوگ کہتے تھے وکیل کریں گے، اب کہتے ہیں عدالت ہی کر لو، جج ہی کر لو، وکیل کیا کرنا، کتنے پیسے ان کو دے آؤ. انصاف ایسا ختم ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا جو مقصد تھا، اس امت نے ان مقاصد میں ایک مقصد کو پناہ کر دیا ہے. اللہ کہتا ہے لیقوم الناس بالقسط، تاکہ ہم نے ترازو یہ نازل کیا اور کتاب دی تاکہ دنیا میں انصاف قائم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں زمین ملی تھی، اور خیبر کی اس زمین میں فصل ہوتی تھی، مدینہ منورہ آتا تھا، جو بھی چیزیں پیدا ہوتی تھی، کھجور. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ جاتے تھے اور جا کر کھجوریں مزارع تھی نا رکھی ہوئی ہوتی تھی، وہ دو ڈھیر بناتے تھے، کہتے تھے یہودیوں سے کہ ایک ڈھیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک ڈھیر تمہارا ہے، میں نے اپنی بساط کے حد تک دو لگا دیا ہیں، میں وہاں جا کر بیٹھ رہا ہوں، جو تمہارا جی چاہے اٹھا رہا. اس سے زیادہ کیا انصاف تھا. اور جو بچ جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ جاتا تھا. ایک مرتبہ ایک یہودی عالم تھا، اس نے آ کے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو چوما اور اسے کہا جب تک تمہارا یہ انصاف قائم ہے نا، کوئی تمہیں زمین و آسمان سے ہٹا نہیں. آسمانوں کی برکتیں مراد اور زمین میں عزت دونوں چیز رہیں گی کہ جب تک تمہارا انصاف پائے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف فیصلہ ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف فیصلے، انہوں نے ایک حکم دیا، لوگ کچہری میں چلے گئے اور جا کے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی جو حکم تھا اس کے متعلق کہا، حضرت نے یہ فرمایا کہ نہیں اچھا ٹھیک. حضرت عباس رضی اللہ عنہ چلے گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعہ پڑھانے آ رہے تھے پر نالے سے پانی گر رہا تھا اور پانی جو گرا ہے تو ان کے کپڑوں پہ چھینٹے پڑ گئے، خون تھا پانی میں، گئے دوسرا لباس پہن کے آئے اور فرمایا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، پر نالے ٹھیک نہیں لگاتے، اس پر نالے کو اکھیڑ، خون تھا چوزا یا مجھے کوئی چیز ذبح کی گئی تھی اس کا خون تھا، پانی میں مل گیا، بہایا پانی ہٹا دیا گیا پر نالا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ عدالت چلے گئے، ان کے میرے گھر کا پرنالہ کیوں ہٹایا ہے، امیر المومنین کو نہیں پتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدست نفیس خود تشریف لائے تھے اور اس پرنالی کو انہوں نے لگایا تھا. امیر المومنین نے کیسے ہٹا دیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دوبارہ لگوانا پڑ گیا. گھر تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مسجد نبوی میں توسیع کرنی ہے، گھر دے دے. نہیں دیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہاں چھوڑ کے گئے. عدالت نے کہا کسی کا گھر کیسے دیا جا سکتا ہے، مسجد کا کچھ اور کریں. عباس کا گھر نہیں دیا. پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ خود آئے اور خوشی سے گھر نہیں دیا. یہ سب چیزیں انصاف کا تو قیام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ہاتھ میں درہ دیا اور فرمایا اسے پکڑو، اور اگر کبھی میں نے مار دیا ہو تو آج مجھے مار. وفات سے چند دن پہلے، دو تین دن پہلے مسجد نبوی میں تشریف لائے اور فرمایا میں نے کسی کو جسمانی تکلیف دی ہو تو مجھ سے لے لو، اللہ مجھے نہ بنا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، ان کا حضرت آپ نے مجھے تیر چگویا تھا بدر کے دن جب لائن بنا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیر لیا اور ان کے ہاتھ میں، فرمایا مجھے چگو لو. قریب ہوئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت اس دن میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، تو آپ نے سب کے سامنے اپنا کرتا اٹھا لیا، پیٹ شکم مبارک نظر آنے لگا، آپ نے فرمایا اب بدلہ لے لے. انہوں نے تیر پھینک دیا اور چومنا شروع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہا مقصد سے یہ حضرت تھی کہ کسی طرح آپ کا جسم مبارک. مال میں نے دینا ہو، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول دو روپے میرے، فرمایا رضی اللہ عنہ سے کہ دو روپے ہی سے ادا کرا. یہ سب انصاف، کوئی برا ماننے کی بات نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں. اللہ فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو نازل یقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں میں انصاف قائم کیا جائے، اور انصاف کبھی کبھی سختی کے بغیر آتا بھی نہیں. سختی ہوتی ہے نا، عدالت اپنے حکم جاری کرتی ہے، جیل میں ڈالتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، پھر اکڑا ہوا آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے. وانزلنا الحدید، اور اللہ کہتا ہے ہم نے لوہے کو نازل کیا، فیہ بأس شدید، اور اس لوہے میں جنگ کا شدید، بہت قوی سامان جنگ موجود ہے. ومنافع للناس، اور اس لوہے میں لوگوں کے فائدے بھی ہیں. وليعلم الله، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم لوگ جانو کہ اللہ تعالی کو اللہ خود اس کو پرکھے کہ من ينصره ورسله بالغیب، کہ کون ہے جو اللہ کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے مدد کرتا ہے. علیہ السلام انزلنا الحدید، لوہے کو نازل، سٹیل فیکٹری، اس لوہے سے اسلحہ بنتا ہے. اسی لیے تو اللہ کے منکر اور شرک کرنے والے آفرز دیتے ہیں، سٹیل فیکٹری بیچتی ہیں، ہم تیار ہیں، چلو سودا کرا. اب تو خیر لوہے سے بھی آگے معاملہ چلا گیا، لیکن لوہا بنیادی عنصر ہے دفاع کا. جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں لوہے کا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں موجود ہوتا ہے، فولاد ہے. اللہ نے کہا ہم نے لوہے کو نازل کیا، فیہ بأس شدید، اس میں لڑائی کا زبردست سامان موجود ہے، تیر، تلوار، نیزے، برچی. اس وقت سب چیزیں یہی بنتی تھی، اس لیے نازل کیا کہ انبیاء علیہ السلام بنیادی طور پر خدا کی راہ دکھانے اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن سرکش اقوام نہیں مانتی سوائے اس کے کہ ان کے ساتھ جہاد کیا جائے، پٹائی کی جائے، اور اللہ کے اور اس کی مخلوق کے درمیان جو حائل یہ ایک دیوار ہے، اس دیوار کو ہٹایا جائے، توڑا جائے. اور فرمایا اس لوہے میں لوگوں کے لیے منافع ہیں، نفع کی چیزیں ہیں، گھر بناتا ہے، تعمیر کے کاموں میں استعمال ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں آپ سب جانتے. اللہ نے فرمایا ہم نے یہ اس لیے کیا، وليعلم الله، تاکہ اللہ تعالی جانے. جہاں جہاں قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ جانے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ظاہر کر دے، کیونکہ علم تو اس کے پہلے ہی ہے. وہ امتحان دیتا ہے تاکہ دکھائے، من ينصره، لوگ جانے کہ کون خدا کی مدد کرتا ہے، وہ رسولہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بالغیب بن دیکھے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، مومن شہید ہوتا ہے اس ان چیزوں کو نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ سب کچھ کیا تاکہ اللہ ظاہر کرے کہ کون ہے جو اس کی مدد کرتا ہے، بغیر دیکھے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، اور اللہ کی مسجدیں، اس پہ مال تو بس وہ خرچ کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو جو شخص مسجد کی خدمت کر رہا ہے اس کے مومن ہونے کی گواہی دو، اس لیے کہ مال کس کو عزیز نہیں ہوتا، مگر وہ کچھ قربانی تو کرتا ہے، دل پہ تھوڑا سا تو وہ جاتا ہے کہ پیسہ کم ہو جائے گا، کیا ہوگا، اس کے باوجود اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی، اللہ کے پیش نظر کہ رب راضی رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سب اس لیے ہے کہ بن دیکھے اللہ کو اس کے رسولوں کو علیہ الصلوۃ والسلام، تم مال خرچ کرو، انصاف کے نظام کو قائم کرو، اور اگر تمہیں ضرورت پیش آ جائے جہاد کی تو لوہا ہم نے نازل کیا ہے، اس کو جہاد میں استعمال کرو، تاکہ دنیا میں وہ طاقتیں جو انصاف کو قائم نہیں ہونے دیتی، جو اللہ کی راہ میں رکاوٹیں، ان کو ہٹایا جائے۔ جہاد کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کیا ضرورت پڑی تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کھڑے ہوئے اور ہر طرف گئے؟ بنیادی مقصد یہ ہے کہ مخلوق خدا یہ جانے کہ اللہ نے کیا چیز جائز قرار دیا ہے، کیا ناجائز قرار دیا ہے، وحی کا نظام نافذ، اور اس وحی کے نظام میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کیا جائے، انہیں آسانی سے دور کیا جائے، کہا جائے بھائی آپ اس حکمرانی اور لوگوں کی قیادت کو چھوڑ دیں، ہٹ جائیں، ہم اللہ کا نظام لانا چاہتے ہیں، اور اگر آپ ٹیکس دیتے رہیں ہم آپ کا دفاع کریں گے، آپ کو پروٹیکشن دیں گے، آپ کے ملک کو پروٹیکشن دیں گے، آپ کے دشمنوں کو نہیں آنے دیں گے، آپ ٹیکس دے دیجئے جزیہ، یہ بھی نہیں مان، پھر اس کے علاوہ کیا صورت ہے کہ آپ کو زمین سے مٹا دیا؟ یہ فلسفہ اور یہ چیز شریعت نے بھی، امریکہ نے بھی ایک آرڈر جاری کیا، انہوں نے کہا دنیا کی جو اقوام ہمارا آرڈر نہیں مانیں گی ہم جبرن ان کو منوا لیں گے۔ فرق یہ ہے کہ ہم جو نظام دیتے ہیں اس کی بنیاد وحی ہے، اور وہ جو نظام دیتے ہیں اس کی بنیاد عقل ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر چیز جو عقل میں ہے وہ ٹھیک، آخری انتہائی غلط فیصلہ جو امریکہ کی سپریم کورٹ نے کیا وہ یہ کہ ہم جنس پرستی میں عورتیں عورتوں سے اور مرد مردوں سے شادیاں کریں۔ اس فیصلے کو ذرا تفصیل سے پڑھیے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے، مراد ان کی یہ عقل اگر 400 سال کے بعد اس کا تقاضا کرے کہ انسانوں اور جانوروں میں شادیاں ہونی چاہیے تو پھر عقل انسانی کا کیا بھروسہ ہے؟ پھر کہیں گے کہ ارے یہ انسانوں سے شادیاں کرتے تھے، جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے، یہ تو بہت ہی نالائق ہے۔ اسی طرح جس طرح آج یہ کہتے ہیں کہ صرف مرد و عورت کی شادی ہے تو بہت ہی نالائق ہے، بہت ہی بے وقوف ہے، آزادی دو، وہ اگلی نسل جو آئے گی وہ اور آزادی دو، جانوروں کے ساتھ کرنے لگے۔ اس عقل کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں پوری دنیا کی، ہم کہتے ہیں نہیں، وحی کی بنیاد اللہ نے وحی کی ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے مدد کرو میری اور میرے رسولوں کی علیہ الصلوۃ والسلام، بغیر انہیں دیکھے ہوئے فائدے میں رہو گے۔ ان اللہ قوی عزیز، اور اللہ تعالیٰ قوی ہے، اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے، یہ لوہے کی طاقت اور یہ سب چیزیں اس کی قوت اور اس کی تائید سے استعمال ہوتی ہیں، ہوش و حواس برقرار رہیں گے تو ہوگی نا۔ اکبر بادشاہ نے دربار میں کہا کہ دشمن کے مقابلے میں سب سے مؤثر چیز کیا ہونی چاہیے آدمی کے پاس، تو ابو الفضل نے کہا، پوچھتا رہا اکبر، ابو الفضل چپتے تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا آواز۔ اکبر ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا اسلحہ، انہوں نے کہا جناب والا جان کی امان پاؤں، حواس قائم رہیں گے تو اسلحے کا استعمال ہوگا نا۔ ان اللہ، اللہ نے فرمایا ان اللہ قوی، اللہ کی تائید تمہارے ساتھ، قوت والا ہے، طاقت والا ہے، عزیز اور غالب ہے اللہ۔ اس پوری کائنات میں دو صفات کا بیان کیا اور دونوں میں قوت اور طاقت اور قدرت کا بیان کیا کہ اللہ اپنے نظام کو جیسے چاہے سو نافذ کروا دے۔ چار آیات باقی ہیں، ظہر کے بعد میں بھی پڑھ لیتے ہیں ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کھانا آپ نے کھا کے جانا ہے، جو بھی حضرات آپ کو لینے آئے ہیں، اگر چاند ہو جاتا ہے تو کھانا کھا کے جائیے گا، وہ پکا ہوا ہے، ورنہ پھر وہ خدا نخواستہ ظاہر۔